الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے لا تقربوا الصلاۃ نہ قریب آنا نماز کے وانتم سکارا اس حال میں کہ تم نشے کے عالم میں ہو حتی تعلموا ما تقولون حتی کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہہ رہے ہو ولا جنوبا اور نہ اس وقت نماز کے لیے آنا کہ تم غسل کی حاجت میں ہو. قرآن پاک کی اس آیت کا ایک شان نزول ہے اور وہ شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ دعوت پہ بلائے گئے. عرب کے اندر شراب کا پینا بہت عام تھا, بہت زیادہ شراب پی جاتی تھی. بڑے بڑے جلیل القدر صحابی اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد جب تک ابھی شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا شراب کثرت سے پیتے تھے. تو اسلام آنے کے بعد, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد بھی شراب کو فوراً حرام نہیں کیا گیا, بلکہ شراب کے حرام ہونے میں کچھ وقت لگا. کچھ وقت کے بعد یہ حکم آیا کہ شراب حرام ہوئی, بلکہ شراب کے حرام ہونے کا حکم تدریجی تھا. اور صحابہ کرام دعوت پہ تھے کسی ایک صحابی کے یہاں, اور وہاں پہ شراب سرو کی جا رہی تھی, اور صحابہ کرام نے شراب نوش فرمائی. اور اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہوا, تو جب مغرب کی نماز پڑھائی گئی تو جو امام تھے ان کو الفاظ ہی صحیح طرح سے یاد نہ رہے اور نماز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی, حتیٰ کہ یہ آیات نازل ہوئیں یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو حتیٰ تعلموا ما تقولون حتیٰ کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو یہ اس کا شان نزول تھا کہ صحابہ کرام نے جب مغرب کی نماز کے اندر ان کو ڈسٹربنس ہوئی اس نشے کی وجہ سے تو یہ حکم نازل ہوا. اور یہ حکم تھا کہ جی نماز کی حالت میں, نماز کے قریب نشے کی حالت میں نہیں جانا. تو یہ شراب سے متعلق پہلا حکم تھا. یہ جو تدریجی طور پہ گریجولی جو شراب کو حرام کیا گیا اس میں یہ پہلا حکم تھا کہ بھائی شراب ٹھیک ہے اگر پیتے بھی ہو تو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو. اس سے صحابہ کرام کے ذہن بن گئے کہ جی یہ اتنی اچھی چیز نہیں ہے, اس کو پی کے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے, اس کو پی کر نماز سے دور رہنا ہے اور اس کو پینے سے اجتناب کرنا بہتر سمجھا جاتا ہے. اس لیے اس آیت کے اترنے پہ ہی کئی سارے صحابہ کرام نے شراب چھوڑ دی, اور اسی طرح کئی سارے صحابہ کرام کے ذہن میں آ گئے کہ جی اس کو کسی نہ کسی وقت چھوڑنا ہے. حتیٰ کہ ایک اور آیت بھی اسی طرح کی نازل ہوئی, اور فائنلی شراب کی حرمت کی آیت جو کہ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں نازل ہوئی اس وقت پھر شراب کو 100% پوری طرح سے حرام کر دیا گیا. لوگوں نے اپنے گھر کی شراب کے جو مٹکے تھے وہ بھی توڑ دیے اور پوری طرح سے شراب کے حرام ہونے کا حکم نافذ ہو گیا. تو شراب کا جو حرمت کا جو حکم تھا, شراب کا حرام ہونے کا جو حکم تھا, وہ تدریجاً نازل ہوا. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں 700 سے زیادہ مرتبہ حکم فرمایا نماز کا. تو بغیر کسی ایگزیجریشن کے یہ بات بالکل وضوح کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ نماز جو ہے وہ دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن اور کافر میں جو فرق ہے وہ نماز ہی ہے, کہ مومن نماز پڑھتا ہے کافر نماز نہیں پڑھتا. اس کی وجہ سے کچھ ائمہ نے, جس میں امام احمد بن حنبل بھی رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہے, انہوں نے یہ قول, ان کا یہ قول ہے کہ جو شخص نماز عادتاً پڑھتا ہی نہیں ہے وہ دین اسلام سے خارج ہے. مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے مگر دین اسلام سے خارج نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس نماز کو پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پڑھا جائے. اسی لیے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ قبر میں سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز سے متعلق کیا جائے گا. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا, الصلاۃ عماد الدین, یہ جو نماز ہے یہ دین کی بنیاد ہے, بیسک بلڈنگ بلاک ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا ہو اور باقی اچھے کام کر رہا ہو تو یہی سمجھا جائے گا کہ ابھی بھی اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوا, اللہ کی یہاں قبولیت نہیں ہے کہ وہ نمازوں سے دور ہے. تو اتنا امپورٹنٹ یہ حکم کہ اس کے بارے میں پہلا سوال ہوگا, اس لیے اس نماز کی پابندی بھی ضروری ہے اور اس نماز کو اچھی کوالٹی کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لا صلاۃ الا بحضور القلب, یہ نماز ہوتی نہیں ہے حتیٰ کہ تمہارا دل اس نماز میں حاضر ہو. تو اس لیے نماز کو صرف پڑھنا نہیں, نماز کو توجہ کے ساتھ پڑھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اس لیے ہم جو مشائخ کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو بیعت کا تعلق کرتے ہیں, اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نماز امپروو ہو جائے, کہ نماز بہتر ہو جائے. جس کی نماز بہتر ہے اس کے اللہ سے تعلق بہتر ہے, جس کی نماز غفلت والی ہے اس کا اللہ سے تعلق کم ہے. اسی لیے مشائخ یہ جو ذکر اذکار کرواتے ہیں, معمولات کرواتے ہیں, مراقبہ کرواتے ہیں, یہ جو اذکار ہیں ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ نماز بہتر ہو جائے. جب نماز سے باہر انسان اللہ کو یاد کرے گا تو پھر اس کی عادت بنے گی اللہ کو یاد کرنے کی, اور جب نماز پڑھے گا تو پھر وہ اور زیادہ اچھی طرح سے نماز پڑھ لے گا. حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کی نماز اچھی ہوتی ہے اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے, اس کے دل میں اللہ کا دھیان ہے. ایک صحابی تھے, نئے نئے مسلمان ہوئے, اب وہ نماز پڑھنے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دور سے ان کو دیکھ رہے تھے, ایک اور صحابی بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے وہ کھڑے ہوئے وہ بھی دیکھ رہے تھے, اور انہوں نے دیکھا کہ یہ صحابی جو نئے نئے مسلمان ہوئے نماز کے اندر اپنے کپڑوں سے کھیل رہے ہیں, کبھی کپڑے ہلا رہے ہیں, کبھی اپنے جسم کے اوپر کھجلی کر رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں. تو جو صحابی تھے وہ حیران ہوئے کہ یہ نماز جو ہے, جو دوسرے صحابی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے تھے وہ دیکھ رہے تھے, وہ تھوڑے سے حیران ہوئے کہ یہ کس طرح نماز پڑھ رہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ, کہ اگر اس کے دل میں خشیت ہوتی, دل میں اللہ کا دھیان ہوتا تو اس کے ہاتھ پاؤں میں بھی اللہ کا دھیان ابھی ہوتا. تو ابھی اس کے ہاتھ پاؤں میں اللہ کا دھیان نہیں آیا ہے کیونکہ اس کے دل میں خشیت نہیں ہے. جس کی نماز اچھی نہیں ہے اس کا مطلب اس کے دل میں ابھی خشیت اللہ کا دھیان نہیں ہے. تو جس کے دل میں اللہ کا دھیان جتنا زیادہ ہوگا اس کی نماز اتنی زیادہ اچھی ہوگی. بلکہ مشائخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور جنت میں بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی، اتنی نعمتیں ہوں گی کہ انسان ان نعمتوں کا شکر بھی نہیں ادا کر سکے گا، تو ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اور مشائخ کا قول بھی یہی ہے کہ جس کی نماز جتنی اچھی ہوگی، جتنی دھیان کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی، اتنا اچھا اللہ کا دیدار ہوگا، اتنا کلیئر دیدار ہوگا، اور جتنی غفلت والی نماز ہوگی اتنا انکلیئر یہ دیدار ہوگا۔ تو یہ جو سب سے بڑی نعمت ہوگی اس کی کوالٹی بھی ہر ایک کے لیے مختلف ہوگی، وہ اس کی نماز کی کوالٹی کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے نماز کو بہتر کرنا بڑا ضروری، اس لیے قرآن پاک میں بھی اللہ نے حکم دیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز میں نہ آؤ کہ تم نیند کہ تم نشے کے عالم میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں نماز میں بہت نیند آ رہی ہے تو پہلے تھوڑی نیند کر لو، مگر نیند کی حالت میں بھی نماز زیادہ نہ پڑھو کہ یہ غفلت والی نماز ہے۔ اس لیے نماز اللہ نے ٹائم پہ پڑھنے کا بھی حکم دیا، مگر نماز کو اچھی طرح سے پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین کی نماز جو تھی بہت ہی زیادہ توجہ والی ہوتی تھی، بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتی تھی۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے اپنے چھت پہ جاتے تو لمبی قیام کرتے، لمبا قیام فرماتے، حتیٰ کہ لوگ سمجھتے، دوسرے گھروں کے بچے سمجھتے کہ ان کی چھت پہ کوئی درخت کا تنا ہے۔ اور امام صاحب کا جب انتقال ہوا تو ایک بچے نے اپنی والدہ سے پوچھ بھی لیا کہ جی سامنے والوں کے گھر پہ وہ تنا ہوتا تھا، وہ تنا غائب ہو گیا، وہ کہاں ہے؟ پھر والدہ نے بتایا کہ وہ تنا نہیں تھا، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمارے اکابر نماز کو بہت ہی شوق کے ساتھ، لالچ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ جیسے ہمیں دنیا کی چیزوں کی لالچ ہے، کسی کو کسی چیز کا شوق ہوتا ہے، عورتوں کو کئی مرتبہ کپڑوں کا شوق ہوتا ہے، کئی مرتبہ اور چیزوں کا شوق ہوتا ہے، نوجوان لڑکوں کو گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے، تو یہ مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں کا شوق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو نماز کا شوق ہوتا ہے، نماز کی لالچ ہوتی ہے، وقت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے نماز پڑھنے کو موقع مل جائے۔ اللہ والوں کی بڑی نشانی ہے کہ ان کی نماز حضوری والی ہوگی اور ان کو نماز کا بڑا شوق ہوگا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے، نبی علیہ السلام کے پورے گروپ کے ساتھ جہاد کا قافلہ تھا، اس کے ساتھ نکلے، رات ہو گئی، قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ یہ جو صحابی تھے اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، دو صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سب سو رہے ہیں، یہ قافلہ ہے، آپ نے قافلے کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے نہیں سونا ہے اور آپ نے ہمیں فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھانا ہے۔ اب یہ دو صحابی جاگ رہے تھے، تو دونوں جاگ رہے تھے، تو دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ہم دو جاگ رہے ہیں، دونوں جاگتے رہیں گے، ایسا نہ ہو آخری پہر میں دونوں ہی سوئے پڑے ہوں۔ تو فیصلہ یہ کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے ایک سو جاتا ہے اور دوسرا جاگتا رہتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے پہلے کو جگا دے اور خود تھوڑی دیر آرام کر لے۔ تو یہ دونوں کا آپس میں ڈیل ہو گیا، تو ایک صحابی نے دوسرے کو سلا دیا اور دوسرے جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے انتظار کرنے کے لیے۔ انتظار کر رہے تھے تو ذہن میں یہی آیا، اور صحابہ اکرام کو نماز کی لالچ، انہوں نے کہا جی میں نفل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو مصلی بچھایا، وضو کیا اور نماز پہ نوافل ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور لمبی تلاوت سورہ کہف کی شروع کر دی۔ اتنے میں دشمن نے دیکھ لیا کہ جی سارے مسلمان سوئے ہوئے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہے اور وہ بھی کھڑا ہوا، کچھ ایکشن نہیں کر رہا، تو پتا نہیں چل رہا تھا کافروں کو کہ یہ کیا ہے، کھڑا ہوا سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور یہ تھے مسلح پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو کافروں میں سے کسی نے تیر چلایا دور سے، اور وہ تیر آ کے ان صحابی کے سینے پہ لگا، مگر نماز کو اتنا انجوائے کر رہے تھے، انہوں نے تیر کی فکر نہیں کی، نماز پڑھتے رہے، اللہ حتیٰ کہ اس کافر نے دوسرا تیر چلایا, آپ نے دوسرا تیر بھی کھا لیا, مگر نماز کو اتنا زیادہ انجوائے کر رہے تھے, نماز میں اتنی کیفیت اللہ کی طرف توجہ تھی کہ آپ کو اثر ہی نہیں ہوا, حتیٰ کہ تیسرا چلایا. اب وہ تیر پہ تیر چلائے جا رہے ہیں اور خون نکلتا جا رہا ہے. اب ان کو ڈر لگا کہ میری جان نکلنے والی ہے اور مسلمانوں کو نقصان ہو جائے گا اگر میں سب کو جگاؤں گا نہیں, تو انہوں نے جلدی سے نماز مکمل کی اور دوسرے ساتھی کو جگایا کہ جاگ جاؤ. اس نے کہا اللہ کے بندے, تیر تیرے اوپر آ رہا ہے اور تو نے ہمیں جگایا نہیں. اس نے کہا کہ اگر مجھے مسلمانوں کے نقصان کا ڈر نہ ہوتا تو میں تو اور بھی تیر کھا لیتا, مگر اپنی نماز ختم نہ کرتا جب تک کہ سورہ کہا مکمل نہ کر لیتا. تو یہ نماز جو ہے یہ مومن کی نشانی ہے. جتنا زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ نماز کو انجوائے کرے گا. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ, اللہ کی نیک بندی تھی, رات کو عشاء کے بعد نماز نفل کے لیے کھڑی ہوئی, دو رکعت کی نیت باندھی, اتنی مہب ہو کے نماز پڑھتی گئی پڑھتی گئی پڑھتی گئی, حتیٰ کہ فجر کی اذانوں کا وقت قریب آ گیا تو نماز جلدی سے مکمل کی اور دعا میں اللہ سے شکوا کیا کہ اے اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں, میں تو نفل کی تسلی سے نہیں پڑھ سکتی. اللہ اللہ سے محبت کرنے والے وہ نماز کے لالچی ہوتے ہیں, نماز میں توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. نماز ان کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ وقت ہوتا ہے. اسی لیے مشائخ کے نزدیک اگر اپنے کسی مرید کی پروگرس کو دیکھنا ہے, اپنے کسی اصلاح والے اپنے کسی تعلق والے اسٹوڈنٹ کی پروگرس کو دیکھنا ہے تو اس کی نماز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کو نماز کا کتنا شوق ہے, نماز میں کتنا وہ کمفرٹیبل ہے, نماز وہ کس طرح سے پڑھتا ہے, یہ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. جب معلوم کرنا چاہیں کہ جی کتنا زیادہ اس کو فائدہ ہوا ہے, اصلاح کتنی ہوگی ہے, جس کی جتنی اصلاح ہوگی اس کی نماز اتنی زیادہ بہتر ہو جائے گی. اللہ والوں کی نشانی یہی ہے کہ وہ نماز کے لالچی ہوتے تھے, نماز کا شوق رکھتے تھے. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ کو اکبر بادشاہ نے جیل میں ڈلوا دیا. اب حکم جاری ہو گیا کہ جی یہ شیخ احمد سرندی امام ربانی حضرت مجدد صاحب جو ہیں ان کو جیل میں ڈلوا دیا جائے گا. اب سارے جو ان کے تعلق والے تھے, اتنے سینکڑوں شاگرد تھے, ہزاروں شاگرد, سارے پریشان کہ جی حضرت کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے, اور حضرت سے پوچھا کہ حضرت فکر نہ کیجیے. حضرت نے آگے سے کہا کہ بھائی موقع مل رہا ہے, لمبی لمبی نمازیں پڑھوں گا. تو سارے پریشان تھے اور حضرت کے دل میں سکون تھا کہ اتنے عرصے سے بہت لمبی نمازیں پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا, لوگوں میں دین کا کام کرتے تھے تو اتنا تسلی کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع اس طرح نہیں ملتا تھا, مگر اب جیل میں جاؤں گا تو موقع ملے, خوش ہو رہے تھے اس بات. تو اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ نماز کو بڑا بنا سوار کے پڑھتے ہیں, توجہ سے پڑھتے ہیں. آج تو بس نماز یہ ہے کہ چند ٹکرے ہیں کہ بس میرے فرض پورے ہو جائیں, ایسا نہ ہو وقت نکل جائے, جلدی جلدی پڑھتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ نماز میں کیا پڑھا ہے. تو توجہ اللہ تو بہت دور کی بات, مگر غفلت والی نمازیں پڑھتے ہیں. حدیث باب میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی نمازیں اور ایک عتیز بات ہے کچھ لوگوں کی دعائیں اتنی اللہ سے توجہ کی بغیر ہوتی ہیں کہ وہ دعائیں اور نمازیں ان کے واپس منہ پر مار دی جاتی ہیں. تو اس لیے نماز توجہ کے ساتھ پڑھنا اور نماز کے اندر اللہ کی طرف دھیان رکھنا یہ بہت ضروری ہے. ہمارے اکابرین کی نمازیں بہت زیادہ توجہ کے ساتھ, کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی تھی. مولانا منظور احمد نعمانی معرف الحدیث جو کتاب علماء پڑھتے ہیں, فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں, یہ معرف الحدیث لکھنے والے مولانا منظور احمد نعمانی بڑے بزرگ گزرے ہیں اپنے وقت کے, بڑے عالم تھے. ان کے بیٹوں سے ملاقات ہوئی, ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی اس عاجز کی, وہ بھی بڑے بزرگ ہیں اللہ والے. تو میں نے پوچھا کہ جی آپ کے والد کے بارے میں جو ہے ہم نے سنا ہے, کہ وہ نماز تہجد بہت لمبی پڑھتے تھے. اور یہ بھی سنا ہے کہ تہجد کے اندر اہدن صراط المستقیم بہت مرتبہ ریپیٹ کرتے تھے، سینکڑوں مرتبہ. تو فرماتے تھے کہ کبھی کبھی دو دو نفلیں ڈھائی ڈھائی گھنٹے میں تین تین گھنٹے تک اہدن صراط المستقیم پڑھا کرتے تھے، اتنی ان کو اس کے اندر سرور ملتا تھا، اتنا اللہ کی طرف توجہ کر کے پڑھتے تھے. کہتے ہیں اکثر ڈھائی سے تین گھنٹے تہجد کی نماز پسند کرتے تھے. تو اس طرح نماز سے محبت ہوتی. مومن جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا زیادہ نماز کا شوق رکھے گا. اور آج تو حال یہ ہے کہ بس نماز بھی غفلت کی اور کئی مرتبہ فجر کی نماز قضا بھی ہو رہی ہے. تو یہ نماز جو ہے بہت امپورٹنٹ حکم ہے. جس نے نماز صحیح نہیں کی اور نماز میں غفلت کی، چاہے عالم بن جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے، لوگ کیا سمجھیں، دین کے معاملے میں ابھی کے جی کا اسٹوڈنٹ ہی ہے. اس نماز کو امپروو کرنا یہ بہت ضروری ہے. نماز میں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، کس طرح کی توجہ ہو، یہ ایک سوال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز تمہاری دعا ہے اور استغفار ہے. کہ جب انسان نماز جماعت سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو دلی دل میں دعا بھی کرے اور دلی دل میں استغفار، اور اللہ کے سامنے یوں کھڑا رہے جیسے اللہ سے معافیا مانگ رہا ہے یا اللہ سے حاجت مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے. یہ نماز کے اندر کی کیفیت ہونی چاہیے. ایک اور جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَى، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ پا رہا، یہ کیفیت نہیں بن رہی، تو یوں سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں. تو نماز میں انسان یوں سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے ہوں. اگر یہ کیفیت کوئی آسانی سے آتی ہے، آج تو نماز شروع ہوتی ہے اور انسان کا ذہن ادھر ادھر چلے جاتا ہے. ہمارے حضرت صاحب کیا سناتے ہیں کہ ایک مسجد کے اندر امام صاحب جو ہیں عصر کی نماز پڑھا رہے تھے. نماز مکمل ہوئی تو امام صاحب نے کہہ دیا کہ جی میرا دھیان نہیں رہا نماز میں، اب مجھے یقین نہیں ہے کہ میں نے چار رکعت پڑھی ہیں یا دو رکعت پڑھی ہیں. تو بھائی پیچھے نمازیوں سے پوچھ لیا کہ تم ہی بتا دو، اگر تم میں سے کسی کو بتایا کہ دو پڑھی ہیں یا چار پڑھی ہیں، تاکہ اگر چار پڑھی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر دو پڑھی ہیں تو پھر ہم ریپیٹ کر لیں نماز. سارے نمازیوں میں سے کسی ایک نے بھی کوئی بھی یقین کے ساتھ نہیں بتا پا رہا تھا کہ دو ہیں یا چار ہیں. بہت دیر ہو گئی تو ایک صاحب نے کہا کہ امام صاحب مجھے یقین سے پتا ہے کہ آپ نے صرف دو ہی رکعتیں پڑھائی ہیں. امام صاحب نے نماز واپس پڑھانے کا فیصلہ کیا، مگر خوش بھی ہوئے کہ چلو کوئی ایک تو توجہ سے نماز پڑھ رہا تھا. تو امام صاحب اس سے بڑے خوش ہوئے، کہا کہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ اتنی توجہ سے نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ امام صاحب میں توجہ سے تو نماز نہیں پڑھ رہا تھا، نماز میں چار رکعتیں ہوتی ہیں اور میرے چار بزنسز ہیں، تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ چاروں رکعت ہر رکعت میں ہر ہر بزنس کا حساب کتاب کر رہا ہوتا ہوں، تو آج دو بزنسز کے حساب کتاب ختم ہوئے تو نماز ہی ختم ہو گئی، تو مجھے یقین ہو گیا کہ چار نہیں پڑھی دو ہی پڑھی. تو یہ تو حال ہے اللہ اکبر نماز کا. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ مومن نماز اس طرح پڑھے کہ جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اب ایسی نماز حاصل کیسے ہوتی ہے، یہ بڑا سوال ہے. اور مشائخ نے، علماء نے اس کا جواب دیا کہ اچھی نماز انسان اللہ والوں کی صحبت کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے معمولات کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. چنانچہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے مراقبہ کرتا ہے اس کی نماز 100% امپروو ہوگی. اس لیے مشائخ بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں کہ مراقبے میں ناغا نہ آئے. انسان یہ جو دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو پابندی سے یاد کرنے کی ترتیب ہو، ہر روز کی ترتیب ہو کہ یہ اللہ کی یاد جو ہے جب انسان نماز سے باہر کرتا ہے تو اس کی نماز بہتر ہو جاتی ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ انسان نے جب بڑا باکسنگ میچ کھیلنا ہوتا ہے تو وہ باکسنگ میچ کھیلنے سے پہلے باکسنگ کی پریپریشن کرتا ہے, اور وہ جو باکسنگ جم میں جاتا ہے, بھاگتا ہے, کبھی کوئی ایکسرسائز کرتا ہے, کبھی کوئی ایکسرسائز کرتا ہے, اس کے بعد وہ اصل باکسنگ کرتا ہے کہ وہ اچھی طرح سے باکسنگ کر سکے. تو یہ جو مشائخ نے بتایا ہوا ہے نا کہ استغفار پڑھا کرو, درود شریف پڑھا کرو, قرآن پاک پڑھا کرو, مراقبہ کیا, یہ مختلف ایکسرسائزز ہیں اس نماز کو بہتر کرنے کے لیے, تاکہ جب بندہ نماز میں آئے تو اس کو اللہ کی طرف توجہ کرنے کی عادت ہو. کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت آپ کو نماز کے اندر کہیں بیان ادھر ادھر جاتا ہے؟ بڑے اللہ والے تھے, بے تکلف سا مرید تھا, اس نے پوچھ لیا حضرت آپ کا دھیان کہیں ادھر ادھر جاتا ہے؟ نماز میں کہیں آپ کا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے؟ حضرت نے آگے سے جواب دیا کہ بھائی نماز میں بھی نہیں ہوتا ادھر ادھر دھیان, نماز کے باہر بھی ادھر ادھر دھیان نہیں ہوتا. تو پتہ چلا کہ نماز کے باہر تھوڑی پریپریشن ہوگی, ذکر اذکار ہوگا تو نماز بہتر ہوگی. ایک بزرگ تھے, ان کو بتایا گیا کہ جی نماز تو اس دنیا میں صرف ہے, جنت میں نماز نہیں ہوگی, نماز فرض نہیں رہے گی, نماز نہیں پڑھنی ہوگی جنت میں. جب انہوں نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ ہائے دنیا میں سب سے زیادہ مزے کی چیز تو یہ نماز ہے, اور یہ جنت میں نہیں ہوگی تو میں اسے مس کروں گا. اللہ تو لوگوں نے نماز کو اس طرح پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نماز بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نہیں اس نماز کے قریب آنا اس حال میں کہ تم نشے کے عالم. تو جس کو اللہ سے جتنی محبت ہوگی وہ اتنا زیادہ نماز کو بنا سوار کے پڑھے گا. ہمارے حضرت واقعہ سناتے ہیں کہ امریکہ کی ایک سیٹ تھا, وہاں پہ گئے, سیٹل شہر میں گئے, سیٹل میں بیان تھا. بیان کے بعد امام صاحب نے کہا کہ حضرت ایک یہاں پہ جوش عورت ہے جو مسلمان ہوئی ہے, اور اس کو آپ وقت ضرور دیں. میں نے فرمایا کہ جی بہت ٹائم تھوڑا ہے, اگلے بیان پہ بھی جانا ہے. انہوں نے کہا نہیں حضرت اس کو وقت ضرور دیں. تو حضرت نے پوچھا اس کو وقت کیوں ضرور دینا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت نئی مسلمان عورت ہوئی ہے اور نماز اس طرح پڑھتی ہے کہ ہر ہر نماز کے وقت میں ایک گھنٹہ پورا لگاتی ہے نماز پڑھنے میں, اور نماز نئے کپڑوں کے ساتھ پڑھتی ہے, عام طور پہ پرانے کپڑے پہنتی ہے. نماز جب پڑھنے آتی ہے تو کہتی ہے میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑی ہوں, اس لیے نئے کپڑے پہن کے نماز پڑھوں گی. تو جب یہ نماز کا ہمارے حضرت نے سنا کہ جس کی نماز بہترین ہے, تو سوچا کہ ٹھیک ہے, ہاں اس عورت کو بات دینا. تو یہ نماز جو ہے جتنی انسان کو اللہ سے محبت ہوگی اتنا یہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھے گا. اس لیے نماز کا معاملہ جو ہے اس کو سیریس لینا چاہیے, اور اس کی پریپریشن یہی ہے کہ مشائخ کے بتائے ہوئے معمولات کو پابندی سے کریں. نہیں کریں گے تو سالوں گزر جائیں گے. اللہ کی قرب والے راستے میں ابھی ہم بالکل ہی وہیں کھڑے ہو گئے جہاں ہم شروع پہلے دن تھے, اس لیے اب بھی وقت ہے کہ ہم اس ذکر مراقبے میں پابندی کریں. کئی مرتبہ کوئی سالک ہوتا ہے, نیا نیا آتا ہے, جذبے کے ساتھ مراقبے کی پابندی کرتے ہیں, سال ڈیڑھ سال میں نماز بھی بہتر ہو جاتی ہے, اللہ کی یاد بھی بہتر ہو جاتی ہے, دعا بھی بہتر ہو جاتی ہے. اور کئی مرتبہ سالک ہوتے ہیں, سالوں گزر جاتے ہیں اور دن کا دس منٹ پندرہ منٹ کا مراقبے کی بھی پابندی نہیں ہوتی, اس لیے نماز بھی بہتر نہیں ہوتی, کئی ساری نمازیں چھوٹ بھی جاتی ہیں, دعا بھی بہتر نہیں ہوتی, گناہ کا معاملہ بھی بہتر نہیں ہوتا, گناہ چھوڑنے کا معاملہ بھی بہتر نہیں ہوتا. اس لیے یہ بنیاد ہے جو معمولات مشائخ بتاتے ہیں تاکہ یہ نماز بہتر ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا، نہیں قریب آؤ نماز کے اس حال میں کہ تم نشے کے عالم میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تمہیں پتہ چل جائے تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنبا، اور اس حالت میں بھی نہ ہو کہ تم پر غسل فرض ہو، الا عابر السبیل، مگر اگر مسافر ہو، حتی تغتسلوا، تو جنابت کی حالت میں بھی نماز میں نہ ہو حتیٰ کہ تم غسل کر لو، مگر اگر مسافر ہو تو کچھ رعایت ہے، اور وہ رعایت آگے آ رہی ہے، اور کیا آگے رعایت آ رہی ہے، فرمایا ان کنتم مرضا، اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا اگر تم سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، اور اگر کوئی شخص تم میں سے جائے ضرورت کے لیے، ولا مستم النساء، یا عورتوں کے پاس جائے یعنی عورتوں کے ساتھ شہوت کا معاملہ کیا، تو اگر سفر ہیں یا مریض ہیں مگر یہ دو کام کر لیے کہ وضو کرنا پڑ گیا، یا آپ نے عورتوں کے ساتھ ملاپ کیا، فلم تجدوا ماء، اور پانی نہیں موجود ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تیمم کر لے پاک زمین کے ساتھ، اور تیمم کا طریقہ آگے بتایا، فامسحوا بوجوہکم، مسا کرے اپنے چہرے کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، یہاں تین باتیں جو سمجھنے والی ہیں تیمم سے متعلق، ایک تو پہلا حکم اللہ نے یہ فرمایا کہ جنابت کی حالت میں اگر ہیں تو جب تک غسل نہیں کریں گے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ پہلا حکم ہے، دوسرا حکم فرمایا کہ اگر وضو کرنا ہے یا غسل کی حاجت ہے، یعنی وضو فرض ہو گیا بے وضوئی کا عالم ہے، یا جنابت ہو گئی ہے تو اب غسل فرض ہے، ان دونوں صورتوں میں اگر آپ مریض ہیں یا سفر پہ ہیں یا پانی موجود نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اگر مریض ہیں یا پانی موجود نہیں ہے سفر کی حالت میں، ان دونوں صورتوں میں تیمم کرنے کی اجازت ہے، اور تیمم کیا ہے، تیمم یہ ہے کہ زمین کے اوپر انسان اپنے ہاتھوں کو رکھے اور پھر ان ہاتھوں کو زمین سے رکھ کے ہاتھوں کو جھڑک لے، چہرے کو اوپر مسا کرے اور دونوں ہاتھوں کے اوپر مسا کرے، اور اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے، یہ تیمم جو ہے یہ بدل ہے غسل کا اور وضو کا، مگر کب ہے یہ بدل غسل اور وضو کا، دو صورتوں میں، یا تو مریض ہے اور اس کو پتا ہے کہ اگر میں پانی لگاؤں گا تو میں اور زیادہ مریض ہو جاؤں گا، جیسے بخار ہوتا ہے کئی مرتبہ بندے کو اور پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے، یا دوسری صورت یہ کہ سفر کے اندر ہے اور پانی اویلیبل ہی نہیں ہے، بڑا اس نے ڈھونڈ لیا ادھر ادھر مگر اس کو پانی نہیں ملا، تو پھر تیمم کر سکتا ہے، اگر پانی ہے اور بیماری بھی نہیں ہے تو پھر تیمم نہیں ہو سکتا، تو کئی مرتبہ انسان کہتا ہے کہ جی میرے گھر میں پانی نہیں آ رہا چھت کے اوپر تو کیا میں اب تیمم کر سکتا ہوں، نہیں 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 یہ نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے کہا کہ اگر ایک کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر اندر کہیں نہ کہیں پانی موجود ہے اور آپ کو امید ہے کہ مل جائے گا تو پھر پہلے پانی لائیں اور اس سے مانگیں کسی سے جس کے پاس پانی ہے، برابر والے گھر کے پاس جائیں آپ کے اوپر والوں سے پوچھیں، یا اگر کوئی سٹور ہے یا پانی پینے کے لیے اگر کچھ تھوڑا پڑا ہوا ہے اس سے وضو کر لیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ ایزی اس کو لیں، پانی اگر کہیں قریب میں اویلیبل ہے تو پہلے سرچ کرنا ہے اور پھر اگر نہیں ملے تو پھر تیمم کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آسانی دے دی ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر پانی نہیں ہے یا وہ مریض ہے اور وہ سفر پر ہے اور پانی نہیں مل رہا تو اس صورت کے اندر وہ تیمم کرے گا، اور تیمم کا طریقہ کیا ہے، بس صرف پانی زمین کے اوپر ہاتھ لگانا ہے، چاہے وہ ریت ہو، چاہے وہ چونا ہو، چاہے وہ بجری ہو، چاہے وہ پتھر ہو، اس کے اوپر ہاتھ لگانا ہے اور ہاتھ لگانے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ اس کا اثر آپ کے ہاتھ پہ رہے, بلکہ اس کے اثر کو آپ دور کر دیں اور پھر اس ہاتھ کو آپ نے چہرے پہ ملنا ہے, اور ہاتھ کو جو ہے وہ یہ جو ہاتھ ہے اس کو دونوں بازوؤں پہ ملنا ہے کلائیوں کے سمے, تو اس سے جو ہے وہ تیمم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں کسی ایک ہاتھوں سے تیمم آپ کے سامنے کر کے بھی دکھایا جائے گا, تاکہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو تیمم صحیح انداز میں کیا جائے. آیت کے آخری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان عفوًا غفورا, کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے. تو یہ جو معاف کرنے والا اور بخشنے والی جو صفت ہے, یہ بتاتی ہے جو بخشنے والا ہوتا ہے معاف کرنے والا ہوتا ہے وہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے, کہ ٹھیک ہے پانی نہیں ہے تیمم کر لو, مریض ہو تیمم کر لو, مگر نماز نہیں چھوڑنی, یہ سمجھ لو نماز کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنی. مریض بھی ہو تو وضو کرنے کی چھوٹ دے دیں گے تیمم کر لو, سفر میں ہو اور پانی نہیں ہے تو پھر وضو کی چھوٹ دے دیں گے تیمم, نماز کی چھوٹ نہیں ہے. کہ یہ اللہ نے حکم ایسا دیا ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی نماز کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی ہمیں اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, نماز کی پابندی بھی عطا فرمائے, نماز کی حضوری بھی عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے تمام مستورات مراقبہ کر لیں, آپ کو بند کر لیں, سب کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں جڑ جائے.
یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے, سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم سے تیرے دل شاد رہے, سب کو نظر سے اپنی گرا دوں, تجھ سے فقط فری یاد رہے, اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ, لا الہ اللہ الا اللہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.